بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الثانی کی 7 تاریخ 1446 ہجری کا برس ہے اور 11 اکتوبر 2024 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آج دو چیزیں، دو پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں. یہ ترتیب وار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ معروضات پہلے عرض کی جا چکی ہیں. آج پہلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تجارت کا سفر، اور دوسرا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح فرمانا. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس کی ہو گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معاشرے کے اندر، عرب کے اندر، قریش کے اندر یہ بات آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے اور آپ کی دیانت اور امانت کی وجہ سے، آپ کے صدق اور سچائی کی وجہ سے مشہوری ہو چکی تھی، اور آپ کی وفاداری اور آپ کی خوش اخلاقی یہ سب معاشرے کے اندر ہر ایک چھوٹے بڑے کو، مرد عورت کو یہ معلوم ہو چکے تھے، اور سب ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان باتوں سے گرویدہ بھی تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا تجارت کا سفر 12 برس کی عمر میں اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ فرمایا تھا، اور دوسرا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 25 برس کی عمر میں، اور یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پہنچی کہ آپ کی دیانت اور امانت اور آپ کی سچائی اور آپ کے معاملات میں صفائی اور آپ کی وفاداری، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام میں لے کر جاؤ تو میں آپ کو دگنا نفع دوں گی. حالانکہ وہ عورت تھی اور بڑی مالدار تھی اور بہت ذی فہم تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ان کو دانش مندی عطا کی تھی، تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پیشکش کی. ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرائع آمدنی کے بنیادی طور پر 4 بڑے طریقے ہیں. سب سے بڑا اہم جو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے وہ زراعت ہے، کھیتی باڑی. اب ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت سے ہر ایک ہم میں سے واقف ہے کہ دنیا کا جو بھی کھانے پینے کا بندوبست ہے وہ زراعت پر ہی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کھانے کو پہنچتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی طرح کا ہو، تو آخرکار اس کے پیچھے وہی کسانوں کی محنت ہے، زراعت سے وابستہ افراد کی محنت ہے جو ہم تک ایک نوالہ پہنچتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانیت کے لیے یہ ہمیشہ ہی یہ شعبہ ایسا ہے کہ ہر ایک جو بھی اس کے اندر دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ محنت کرے گا تو اس کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوتا ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجارت، اور یہ تجارت اس میں بہت ہی برکت عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ ہماری بلکہ پوری دنیا میں قرآن مجید کے بعد ایک مشہور کتاب پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال۔ ان کے مصنف نے، شاید آپ کو شاید یہ بات پہلے علم نہ ہو، ان کے مصنف حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تجارت پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اس کو مطالعہ کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تجارت کے کیا فضائل ہیں اور تجارت میں کیا برکات ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے جن جن کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مالدار تھے، سب سے زیادہ صاحب ثروت تھے، تو ان کا ذریعہ بھی، ذریعہ آمدنی تجارت ہی تو تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طرح اور دیگر صحابہ کرم، ان کا سب سے بڑا ذریعہ آمدنی یہ تجارت تھا۔ اور تیسرا ذریعہ آمدنی ہوتا ہے صنعت اور حرفت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد، آج سے 20 سال پہلے وہ چیزیں ہمارے سامنے یہاں ارد گرد نہیں تھیں جو آج وجود میں آ چکی ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہی لوگ جو صنعت اور حرف سے نئی نئی چیزیں کو بنانا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی انداز کی ہو، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب یہ فلاں ضرورت ہے، تو وہ اس کے حساب سے لوگ ایجادات کرتے ہیں اور پھر جو وہ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو ان چیزوں سے وابستہ ہے تو ان کی خوشحالی اور ان کی جو ازرعی آمدنی، وہ بھی اس میں خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرماتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین بھی بیان فرمائی۔ ظاہر ہے کہ اس سے دوسروں کو ایک راحت اور دوسروں کو سہولت مہیا ہوتی ہے۔ اب ہم یہی دیکھ لیں کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کتنی ہی ایسی ضروریات کی چیزیں ہیں جو صنعت سے وابستہ ہیں، جن سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور راحت حاصل ہو رہا۔ کتنے ذرائع آسائش کے ہیں اور زیبائش کے ہیں اور طرح طرح کے ہیں، تو وہ کہاں سے، کس طرح ہم تک پہنچتی ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ یہی صنعت اور حرفت، کہ نئی نئی چیزوں کو بنانا، ایجاد کرنا اور لوگوں کو بیچنا۔ تو یہ تو تین اصل ہیں، اصل ذریعہ آمدنی یہ تین ہیں، اور چوتھا ہے ملازمت۔ یہ بہت کم گھٹیا درجے کا ہے، گھٹیا درجے کا اس لحاظ سے کہ شریعت کے اندر اس کو کوئی کم تر نہیں سمجھتا ہے، گھٹیا اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے ذریعہ آمدنی بہت کم ہوتی ہے اور محدود ہوتی ہے۔ اس لیے، ورنہ شریعت میں جو یہ گھٹیا نہیں ہے، یہ اس کو آپ غلط نہ سمجھیے گا، میں جو بتا رہا ہوں، جو سمجھا رہا ہوں، کہ ان تینوں کی بنسبت، زراعت کی بنسبت، تجارت کی بنسبت اور صنعت اور حرفت کی بنسبت، یہ کم درجہ کی ہے۔ اگرچہ یہ بھی حلال ہے، یہ بھی اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں کو ایسی تلقین بھی کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک تو اس میں نہیں لگ سکتا. کسی کا مزاج زراعت کا نہیں ہوتا ہے, کسی کا تجارت کا نہیں ہوتا ہے, اور کسی کا صنعت اور حرفت کے وسائل نہیں ہوتے, اسباب نہیں ہوتے ہیں, تو پھر یہ کر لیتا ہے. اگر کوئی جائز کر رہا ہے تو اس میں, لیکن بنسبت ان تینوں کے اس میں آمدنی کم ہوتی ہے, برکت کم ہوتی ہے, بڑھوتری نہیں ہوتی اس میں. اس کو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر کوئی زراعت کر رہا ہے, ظاہر ہے اس کے پاس زمین ہوگی, یا تجارت کر رہا ہے تو اس کے پاس کیا ہوگا, تجربہ ہوگا, اور اس کے پاس اسباب ہوگا, اس سے لوگوں کو آگے, اور اس طرح صنعت اور حرفت ہے یہ بھی. اب ان تینوں چیزوں میں ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے آگے کی جو نسل ہے اس کو منتقل کر سکتا ہے, لیکن جو ملازمت ہے اس میں کیا منتقل کرے گا اپنے اولاد کو؟ اپنی جو ملازمت ہے وہ تو آگے نہیں دے سکتا نا, وہ تو جو کر رہا ہے وہ خود ہی کرے گا. ہاں اس کا تھوڑا بہت جو اس جس شعبے میں ہے اس میں کچھ باتیں بتا دے گا, لیکن منتقل نہیں ہو سکتا ہے. تجارت آگے منتقل ہو جاتی ہے, اس کا تجربہ بھی منتقل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان تینوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل ذریعہ آمدنی قرار دیا ہے. اور دیکھیے اس تجارت کی برکت سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جو کنٹری ہیں, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, تو وہاں جب اول مسلمان گئے صحابہ کرام, تو وہ ان کے لین دین, معاملات کی صفائی اور طور طریقے سے وہ سب کے سب, وہ پورا علاقہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. کہ یعنی یہ بھی ایک ذریعہ ہے تبلیغ کا, یہ بھی ایک ذریعہ ہے دعوت اسلام اور ایمان کا, کہ تجارت اسلامی اصول کے مطابق کی جائے, زراعت اسلامی اصول کے مطابق کی جائے, اور صنعت اور حرفت بھی اسلامی اصول اور قواعد کے مطابق کی جائے. اب میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم مسلمان ان چیزوں میں بہت پیچھے ہیں. اب ایک ہمارے علاقے میں کوئی زراعت کرتا ہے, اس میں کتنی محدود سی وہ اس میں چیزیں اگاتا ہے, لیکن انہوں نے اس میں ریسرچ کی, ترقی کی, وہی اتنی ہی زمین میں یہ اس کو میرا خیال 50 سے 100 گنا زیادہ اسی چھوٹے سے زمین کے قطعے سے, زمین کے حصے سے کتنا ہی زیادہ اس سے پیداوار حاصل کر لیتے ہیں. وجہ یہ کہ اس میں ہم نے ترقی نہیں کی اور وہی کے وہی گم رہے ہیں. اور اسی طرح تجارت, اب دنیا میں دیکھے جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ کس کی ہیں؟ ان میں سے کوئی کسی مسلمان کی بھی ہے؟ تو پھر اس میں یہ سب مسلمان کو سوچنا چاہیے پوری دنیا کے کہ بھئی اس چیزوں میں کیوں پیچھے ہو گئے. اور اسی طرح صنعت اور حرفت میں جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں, اب ہم وہ چیزیں جو ہمارے اسلام سے متعلقہ ہے ان میں سے ہم کتنی خود بناتے ہیں اور ایجاد کرتے ہیں جو مسلمانوں سے متعلق ہیں. اگر ٹوپی ہے تو وہ چائنا سے بن کے آ رہی ہے, تسبیح ہے تو وہاں سے بن کے آ رہی ہے, جانماز ہے تو وہ وہاں سے بن کے آ رہا ہے, اور اسلامک ریلیٹڈ جتنی بھی آئٹم ہیں وہاں سے دڑ دڑ بن کے آ رہی ہیں, جہاں کوریا سے بن کے آ رہی ہیں یا ادھر ادھر سے آ رہی ہیں. صنعت اور حرفت, تو کیا مسلمانوں کا کیا یہ بانج ہو گئے ہیں؟ کیا ان کی سوچ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے ان کو؟ تو یہ کیا ہے؟ اور اس طرح جو باقی جو ایجادات ہیں, اور ایجادات میں سب سے ٹاپ کی جو چیزیں اگر میں دیکھیں آج دنیا میں جو استعمال ہوتی ہیں, ٹاپ جو 50 ان میں جو کمپنیاں ہیں, جو ایجادات ہیں, وہ کس کی ہیں؟ ان میں سے کون کس مسلمانوں میں سے کس نے ایجاد کی ہیں؟ تو یہ اصل چیز ہے جو ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی چیز ہے. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا, وہ چلے گئے ساتھ, جو ہے انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو لگایا ان کی خدمت کے لیے, اور ساتھ اس لیے سے کہ بھئی جو احوال راستے میں پیش آئیں تو مجھے پھر اس کسے آگاہ کرنا. ظاہر ہے کہ ان کا وہ اپنا بندہ تھا, تو چلے گئے راستے میں جب بھی کہیں پڑاؤ ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی درخت کے نیچے رہتے ہیں تو درخت آپ کے اوپر جھک جاتا ہے، سورج ہوتا ہے تو سورج آؤٹ کر لیتا ہے اور یہاں بادل آ جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، دھوپ نہیں آپ کے اوپر پڑنے دیتے. اور اسی طرح پھر ایک دوسرا راستے میں پہلے سفر میں بھی ایک بحیرہ عیسائی پادری بڑا ملا تھا اور اس موقع پر بھی ملا تو اس سے بھی ملاقات تھی، اس نے بھی وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ یہ پیغمبر ہیں جن کو جو متوقع تھے وہی ہیں. تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، یعنی عیسائیوں کے بڑے جو پیشوا تھے انہوں نے تصدیق کی. فارقلیت ایک آج کل جو جتنی بھی عربی کی اتنی تحریفات کے باوجود بھی جو انجیل جو بائبل ہے اس میں ایک لفظ ملتا ہے فارقلیت، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیب جب واپس آئے تو جو نفع دوسروں کے ذریعے حاصل اس سے کئی گنا زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تجارت سے نفع حاصل ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت متاثر ہوئی کہ بھئی ان کو توقع نہیں تھی کہ اتنا زیادہ منافع ملے گا، اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو سارے احوال ان کے غلام میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوشہ گزار کر دیے، ان کو بتا دیے کہ کس طرح ہر چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرنگوں ہو جا رہی ہے، سو آپ کو سجدہ کر رہی ہے، آپ کا ادب احترام کر رہی ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی چھاؤں کر رہا ہے، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام میں. تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے دو جگہ پہ نکاح ہو چکا تھا، ان کے پہلے دو شوہر تھے ان کا، تو اب وہ ان کا نکاح وہ اب ان کو مزید نکاح کی ضرورت تھی تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا اور انہوں نے اپنی جو باندھی تھی نفیسہ ان کا نام، تو ان کے ذریعے نکاح کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا ابو طالب اس وقت وہ حیات انہوں نے ہی خطبہ نکاح پڑھا اور 20 اونٹوں پھر اونٹوں کا جو ان کا مہر مقرر کیا گیا. تو نکاح ابتدا کے اندر تھوڑا تردد ہوا حضرت ابو طالب کو کہ یہ کس طرح ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تو 25 سال ہے اور ان کی عمر 40 سال ہے، 15 سال کا فرق ہے. لیکن جب دیکھا کہ ان کو بھی دلچسپی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ بھی رضامند ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈرافٹ کیا تو آپ بھی رضامند ہیں. یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے، جو کفار ہیں مستشرقین ہیں وہ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ بات اس وقت کے سب سے زیادہ آپ کے سخت ترین جو دشمن تھے کفار مشرکین اہل قریش انہوں نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا. وجہ یہ کہ وہ ماحول سے حالات سے واقف تھے اور آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے سچائی سے، آپ کی صداقت سے، آپ کی دیانت اور امانت سے وہ واقف تھے، وہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکے. لیکن انہوں نے خام کا زبردستی کا ایک اعتراض گڑا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے زیادہ نکاح کیے، شاید اس میں کوئی نفسانی اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو تھی. ایسی بات نہیں، انسان جوانی میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانی کا جو جوانی کی عمر ہے وہ 25 سال، پھر یہ 15 سال آپ کی نبوت تک، پھر اس کے بعد مزید 10 سال، 25 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عورت کے ساتھ گزارے نکاح میں جو پہلے سے جن کے پہلے ہی دو شوہر تھے سابقہ. تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ کون کہہ سکتا ہے کہ بھی انہوں نے اس خواہش سے نکاح کیا ہے جو آپ نے سے بھی 15 سال بڑی ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنی بھی اولاد ہیں ماں سوا ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے باقی سب آپ کی اولاد انہی کے بطن سے ہوئی ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ کے دو صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کے دو لقب ہیں، جن کو طاہر اور طیب کہا جاتا ہے، اور بعض ان کو جو الگ الگ بھی بیٹے گردانتے ہیں، حالانکہ ان کے حضرت عبداللہ کے دو لقب تھے، کبھی ان کو طاہر کہا جاتا تھا، کبھی طیب کہا جاتا تھا. تو یہ دو صاحبزادے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آپ کے پھر چار صاحبزادی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کے سب آپ کے جو اولاد، آپ کے صاحبزادے تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کی جو تین صاحبزادیاں تھیں، ام کلثوم، رقیہ اور زینب، ان کا بھی انتقال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے اندر ہو گیا تھا. ماسوائے آپ کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال آپ کی رحلت اور وفات کے 6 ماہ کے بعد ہوا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ابتدا کے اندر سورہ کوثر پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کفار نے کہا کہ ان کی نسل تو کٹ گئی، یہ ان کو آگے نہیں چل پڑیں گے، آگے نسل نہیں چلے گی، ان کی نبوت، ان کا پیغام آگے نہیں پھیلے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے، آج پوری دنیا گواہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دنیا کے اندر نسل ہے. وہ کہاں سے چلی؟ یہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے آگے اور آپ کی کسی اور اولاد سے نسل نہیں چلی، یہی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو صاحبزادے حسن حسین، ان سے آگے یہ نسل چلی مشرق اور مغرب شمال پوری دنیا میں. تو پوری دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل، لیکن جنہوں نے تانا دیا تھا آج کہیں بھی ان کا نام و نشان نہیں ہے. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کوثر کے اندر ان کفار اور معترضین کو جواب دیا ہے. تو لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نکاح، اور اس طرح باقی جو نکاح کی فرمائے ان کی وفات کے بعد فرمائے، مثال کے طور پر ام حبیبہ، آپ کے سب سے زیادہ جو مخالف تھا دشمن ابو سفیان، جنہوں نے دو جنگیں آپ کے خلاف لڑی، ان کی صاحبزادی، اب ظاہر جب ان کی صاحبزادی سے نکاح کیا تو وہ بھی کمزور پڑ گیا، پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اس طرح جو ہے زینب آپ کے رشتہ دار تھی، تو اس میں ایک عرب ایک تھا کہ آپ کے جو لے پالک زید بن حارثہ تھے، ان کے ساتھ ان کا عقد ہوا، پھوپھیزاد تھی. تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر جو لے پالک جو متبنا بیٹا ہے اس کے ساتھ اگر نکاح کیا جائے، اور یعنی اس کی بیوی کے ساتھ وہ طلاق کے بعد، تو یہ ناجائز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمانی تھی، تو اس کا ذکر کلام پاک کے اندر ہوا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کلام پاک میں ذکر کر دیا تو کوئی خطبہ نہیں ہوا، وہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست نکاح فرما دیا تھا آسمانوں پر. تو یہ اس کی اصلاح کے لیے، اور اس طرح بقیہ اور بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اپنی نسانی خواہشات علیہ وسلم اللہ کی وجہ سے کوئی نکاح نہیں فرمائے، وہ یہ بھی 52 سال کے بعد کیے ہیں. اور اسی طرح پھر سب سے اہم جو پہلو ہے وہ یہ کہ عورتوں کے جو مسائل ہیں، تاکہ عورتوں کے ذریعے ہی امت تک پہنچے. آج تو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور اجنبے کی بات لگتی ہے کہ مردوں سے براہ راست وہ سیکھنا بغیر پردے کے، بغیر کسی، یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا نہیں ہے. چاہے انسان کی ہی کسی بھی جگہ پہ رہتا ہو، صحابہ کرام بھی سیکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو وہ پردے کے اندر سے سیکھا کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے کہ جو ہے ادھر بھی مولوی صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، ادھر بھی بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہی ان کا انٹرویو لے رہے ہیں، وہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا اسلام کے وہ تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ وجوہات یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد نکاح کی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا اسوہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ایسا رشتہ کو جو ہے ترجیح دینی چاہیے جس کے اندر صداقت ہو، جس کے اندر سچائی ہو، جس کے اندر امانت اور دیانت ہو، جس کے اندر دین ہو. آج ہم جب بچے کا یا بچی کا نکاح کرتے ہیں یا رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو یہ دین جو ہے سب سے آخری درجے میں آتا ہے. دیکھتے ہیں کبھی اس کا، آپ نے فرمایا کہ 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، یا رشتہ داری کی، یا اور جو ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا پھر جو ہے دین کی وجہ سے. لوگ جو ہے تین چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں. آپ نے تو فرمایا کہ دین کو ترجیح دو تربیت جدا کہ تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی ترجیحات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو مقرر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اسوہ کو سیرت کو سورت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا